واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. ہمارے اس شب جمعہ کے پروگرام میں آج موضوع کے اعتبار سے تبدیلی کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس موقع پر بیان کر دوں گا کہ جو آپ کو بیان کیا جا چکا ہے. پہلے پورشن میں جو نہج البلاغہ سے متعلق ہے، آج خطبہ نمبر 80، خطبہ نمبر 80 اسے منتخب کیا ہے کہ اسے پڑھنے کی توفیق ہو. اور یہ وہ خطبہ ہے کہ مولائے کائنات ایک مقام پر خطبہ دے رہے تھے. یہ بات مبرز نے اپنی کتاب میں، جو کامل غالباً کامل نامی کتاب میں، یہ کہی کہ مولا خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران ایک شخص جو ہے وہ آیا مجمع کو چیرتا ہوا اور کہا کہ یا علی، دنیا کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، دنیا کے بارے میں کچھ پڑھیے. تو اس موقع پر اب جو مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ بات میں نے اس لیے کہی کیونکہ اس سے پہلے کہ کئی خطبوں میں حمد و ثنائے پروردگار، اس کے بعد پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اس خطبے میں بالکل بغیر کسی مقدمے کے مولانا نے جملے ارشاد فرمائے، کیونکہ یہ ایک خطبے کے درمیان ایک خطبہ سمجھ لیجیے آپ. تو اس موقع پر مولانا نے دنیا کے خصلتوں کو بیان کیا، اور 10 خصلتیں بیان کی ہیں کہ جو واقعا ایک آخری جملہ مولا کا اس خطبے کا وہ ہے کہ اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سید رضی علیہ الرحمہ کے، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نہج البلاغہ فقط جو ہے وہ خطبات مولائے کائنات کا حصہ نہیں، بلکہ اور کتابوں کے اندر بھی خطبات مولائے کائنات موجود ہیں. حتی اہل سنت برادران جو ہیں، ان کی کتابوں میں بھی مولائے کائنات کے خطبات موجود. تو سید رضی علیہ الرحمہ نے اس آخری جملے کو، کہ جس کو میں انشاءاللہ خاص بیان کروں گا، کہنے کے بعد، نقل کرنے کے بعد، گویا ایسے سرمست سے ہو گئے ہیں مولا کے جملے سے، بلاغت سے، کہ ابھی لفظ اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ شراب طہور نہج البلاغہ سے سرمست ہو کے جو ہے سید رضی نے پھر وہ جملہ کہا. کہ واقعا آپ، کیونکہ آپ لوگ عرب نہیں ہیں اور میں بھی بہرحال عرب نہیں ہوں، لیکن اس کی جو بلاغت ہے وہ تھوڑی بہت بھی اگر عربی سے انسان واقفیت رکھتا ہے تو پہچان لے گا. اب مولانا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، چونکہ وقت آج میں تھوڑا لیٹ اور تاخیر سے پہنچا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے سوال کیا تو اس کے سوال کے جواب میں گویا فرما رہے ہیں: میں اس دوارے دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج، سختی اور مشقت، اور انتہا فنا، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا اور عقاب. یہاں کوئی غنی ہو یعنی امیر ہو تو فتنوں آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر فقیر ہو تو غم زدہ رہتا ہے. دنیا میں یعنی اگر ایک امیر آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے. جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزوئیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اچھا یہ ترجمہ جو کیا ہے مفہومی ترجمہ سید رضی نے فرمایا ہے، اس کے علاوہ جو کتب میں مجھے ترجمہ ملا وہ یہ کہ جو دنیا کے لیے صحیح کوشش میں لگا رہتا ہے دنیا اس سے دور چلی جاتی، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی. یہاں دیکھیے کہنے کا مطلب، اب ایک حقیر بندہ حقیر اور طالب علم یہ کہنا چاہتا ہے استفادہ کرتے ہوئے علماء کے کلام سے، کہ یعنی مولا گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے دنیا مل جاتی، بعض اوقات مل بھی جاتی ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی دنیا کو چھوڑ دے وہ ہمیشہ فقیری ہوگا، بعض اوقات بہت تگ و دو کرنے والے بھی فقیری مرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت کم اسٹرگل کرنے والے بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی حدیث قدسی کے اندر خداوند عالم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں بہت سیدھے سادے آدمی کو بہت پیسہ دے دیتا ہوں، اور بعض اوقات میں بہت عقل مند آدمی کو، تیز و ترار آدمی کو بالکل غریب رکھتا ہوں تاکہ اسے یہ سبق سکھا دوں کہ جو رزق اور فراوانی یہ پیسہ ہے یہ تیری عقل کی وجہ سے نہیں ہے، میری عطا کی وجہ سے. تو بہرحال مولا کائنات گویا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ابتدا سے دیکھی جائے تو رنج و مصائب، انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے ماں کی اذیتیں، اور پھر جب وہ چھوٹا بچہ شیرخوار ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ نہیں ہوتی کہ حتیٰ اپنی طرف بڑھنے والے خطرات سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کی اگر پرورش نہ کی جائے، اس کے گرد میں لوگ موجود نہ ہو تو واقعی وہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا لڑکپن کا زمانہ آتا ہے تو ہر طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح بیٹھو اس طرح اٹھو. اور پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد جب شادی کا سلسلہ آتا ہے، گھر گرہستی اپنی بساتا ہے، اور پریکٹیکل لائف کے اندر جب قدم رکھتا ہے تو پہلے ہی سے کتنی ساری آپشنز پر چمٹے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے درمیان سے اپنے لیے اسے جگہ بنانی پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب کچھ سانس لیتا ہے، کچھ تھوڑی زندگی جو ہے اس کی ذرا جسے کہنا چاہیے کہ روٹین میں آ جاتی ہے، گھر بن گیا، تھوڑی سی فیملی جو ہے وہ اس کی آباد ہو گئی، کچھ سکون اسے ملتا ہے، ایک مرتبہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو اب وہ قوتیں جو ہیں، وہ طاقتیں جو ہیں، کہ جن قوتوں کا اب موقع تھا کہ اس مال و دولت سے لطف اندوز ہو، یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ پیریڈ تھا کہ جو اتنی زحمت اس نے مال و دولت کے جمع کرنے میں کی تھی، اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں وہ لطف اندوز ہو. کھانے سے بھی پرہیز ہے، چل وہ سکتا نہیں ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں نے آ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پریشانیوں کے ساتھ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کو نا امید کیا جا رہا ہے، بہت اہم نقطہ یہیں پر آتا ہے معاد کا، بہت اہم جو نقطہ آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے قیامت کا. ابھی ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فیملی دکھائی تھی، انگریز فیملی، پریس ٹی وی نام کا ایک چینل ہے ایران کا، اس میں یہ ایک انٹرویو آ رہا تھا کہ ایک انگریز انگلش فیملی دکھائی تھی کہ ماں بیٹی اور باپ بیٹھے ہوئے تھے، تو باقاعدہ کسی موقع پر سوال ہوا تو اس باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے اصلا اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میں مرنے کے بعد کی باتیں کروں، ہیئر آفٹر کی باتیں کروں، مجھے اس ٹاپک سے بالکل اصل کوئی دلچسپی نہیں ہے، دل نہیں چاہتا، خوف مجھے محسوس ہوتا ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کے جو قیامت پر عقیدہ رکھتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ لا یستوون کی حالت ہے، مومن الگ ہے غیر مومن الگ ہے، جس نے اچھے کام کیے ہیں اس کو اس کی جزا ملے گی، جو برے کام کرتا ہے، جس کو قیامت کا اعتقاد ہو تو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، چاہے زندگی اچھی گزرے تو وہ بے مس نہیں ہو جاتا، اور اگر زندگی فقر اور غریبی اور تنگ دستی میں گزرے تو وہ نا امید نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ یہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی حدیث میں ہے، رسول خدا غالباً یا کسی معصوم کی حدیث میں احتیاطاً، کہ خدا کسی آدمی کو ایسا نہیں کرے گا کہ دنیا میں بھی غریب رکھے اور آخرت میں بھی غریب رکھے، کسی ایک جہان میں خدا جو ہے اسے غریب رکھے گا، اگر اسے غریب رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا ملبتہ اس کی بات کے جو مومن ہے، اس کی بات کے جو بہرحال کافر نہیں ہے، اللہ کتنے کافر ہیں جو غریب ہیں اور فقیر ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، کہ ایک مومن جو دنیا میں بھی غریب ہو وہ آخرت میں بھی غریب ہو، وہ آخرت میں امیر ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو غریب ہیں وہ امیروں سے، کہ چاہے دونوں بالکل برابر ہوں، اعمال کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہوں. غریب جو ہے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 سال پہلے امیر جو اپنے وہ پیسوں کا حساب دے رہے ہوں گے. اسی لیے حتیٰ جناب سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سب سے آخری نبی جو جنت میں جائیں گے وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہوں گے. اور بہرحال یہاں پر پھر جو حساب کی بات ہے, اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی موقع ملا بیان کروں گا کہ حساب بھی بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. ایک تو وہ صورتحال ہوگی کہ دقیق حساب ہوگا بالکل, اور ایک حساب وہ ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں. بعض وہ لوگ بھی ہوں گے نا کہ بغیر حساب کے سیدھے جہنم میں, اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں. کہیں پر دیکھیے قرآن میں سوء الحساب کی عبارت ملتی ہے. سوء الحساب, برا حساب. برے حساب سے کیا مطلب ہے کہ پسینہ انسان کا نکل جائے, جیسے کہ وہ اب میں کیا کہوں کہ غالباً وہ جو آپ کیا کرواتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی آڈیٹنگ جو ہوتی ہے, سخت قسم کے آڈیٹر آ جائیں تو پسینہ نکلوا دیتے ہیں. خداوند عالم جو ایک اور ملتا ہے سریع الحساب, خدا سریع حساب کرنے والا. یہ حساب جو ہے نا خود کہ قیامت میں حساب کس طرح ہوگا, یہ بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ جس سے ہم اتنے واقف نہیں ہیں. سریع الحساب ہے, سوء الحساب ہے, حسن الحساب ہے, اور نامعلوم کتنے انداز ہیں خدا کے حساب لینے کے. اور یہ حساب بہت جلدی ہوگا, بہت سریع ہوگا بعض لوگوں کا. مثال میں دوں آپ کو, خدا کو سوچنا اور دیکھنا نہیں ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا, نہیں. ہاں کچھ لوگ جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف پلٹ کے کہیں گے پروردگار ہم نے یہ نہیں کیا, یہ کیسے ہمارے نام آئے مال میں. اگر دین ان کے جو اعضاء و جوارے ہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ جو ہیں بولیں گے کہ تم کیا بول رہے ہو, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے, تم نے یہ گناہ کیا تھا مجھ سے. وہ ایک الگ حساب و کتاب. تو ایک بہت سادی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طریقے سے آپ کی گاڑی مثلا 20 سال چلی ہے, 30 سال آپ نے چلائی, وہ 20-30 سال جو گاڑی چلی ہے کہاں کہاں چلی, کتنے کلومیٹر چلی, اس کو حساب کرنے کے لیے بس وہ جو ایک سامنے میٹر لگا ہوا ہے, ایک مرتبہ اس میٹر کی جانب نگاہ دوڑائی اور پتا چل گیا کہ کتنے دقت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کتنے کلومیٹر چلیے. خداوند عالم آپ کی جانب نگاہ کرے گا جسے نگاہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پوری زندگی. اور ایک مولا کائنات کی روایت کہ بس میں اس کو پڑھ کے اس بات کو آگے بڑھاؤں, خطبے کو مکمل کروں, کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا, جب موت آ رہی ہوگی, سکرات موت, کہ خدا محفوظ رکھے, واقعا یہ وہ موقع ہے کہ مومن کو پھر وہ ساری باتیں کہ جس کا اس نے امتحان دیا, جو پریشانیاں اٹھائیں اس ولایت کی وجہ سے, محبت اہل بیت کی وجہ سے, اب وہ ان کا پھل اور ثمرہ اٹھا رہا ہوگا. یہ وہ موقع ہے کہ جب علی علیہ السلام جو اس کے سرحانے آئیں گے کہ کاش اس انداز میں آئے کہ علی علیہ السلام کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو, ورنہ اگر علی کے پیشانی پر شکنے ہو تو الامان الحفیظ. لیکن انشاءاللہ العزیز حسن ظن ہے مولا کائنات, اس لیے کہ انہی سے امید ہے کہ یہی میرا مولا فرماتا ہے کہ جس وقت سکرات کا موقع ہوگا, تیزی سے جس وقت لے جایا جا رہا ہوگا, اب آج کی تعبیر میں چند سیکنڈوں کے اندر, مرنے والے کے سامنے چند سیکنڈوں میں اس کی جو پوری زندگی ہے چند سیکنڈوں میں جو اس کے سامنے گھما دی جائے گی, اور اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ میں نے کیا 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 چند سیکنڈوں کے اندر. اور یہ ہوگا بغتتن کا موقع, یہ ہوگا تاسف اور حسرت کا موقع. امام فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے صحیح اور کوشش میں لگا رہتا ہے, مفتی جعفر حسین کے ترجمے کے مطابق, اس کی دنیاوی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں, اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے. جو شخص, اب یہ وہ جملہ ہے کہ جسے میں نے کہا تھا کہ جس کو نقل کرنے کے بعد سید رضی سرمست ہو گئے, کہ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن اور بینا کر دیتی ہے, اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اس کو نابینا بنا دیتی ہے. عربی میں بڑا پیارا جملہ ہے, اس لیے میں عام طور پر نہیں پڑھتا عربی عبارت, لیکن اس کی عبارت بہت عمدہ ہے. امام فرماتے ہیں ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الیہا اعمته. ابصر بها اور ابصر الیہا, دنیا سے دیکھنا, دنیا کو دیکھنا, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فرق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی میں اور دنیا پرستی میں, کہ خدا پرستی کیا ہے اور دنیا پرستی کیا ہے. کہ جس کے بارے میں اب وقت نہیں ہے, زیادہ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. ایک درود پڑھ دیں آپ محمد والے محمد پر. علامہ رضی فرماتے ہیں کہ کوئی اگر غور کرنے والا حضرت کے اس ارشاد جو میں نے بھی بیان کیا پر غور کرے, جو اس کو دنیا, جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے, یعنی یہ کہ جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے, تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤں تک رسائی ہو سکتی ہے. خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ مولا کا اگر جوڑ دیا جائے کہ جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے, ملا دیا جائے تو فرق واضح اس طرح ہو جائے گا کہ حیرت سے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور اس کے بعد جذبات میں آ کے سید رضی فرماتے ہیں صلوات اللہ و سلام علیہ, کہ خدا کا صلوات اور سلام ہو امیر المومنین پر. ایک درود پڑھ دیں آپ محمد علی محمد پر. ایک مرتبہ اور درود پڑھتے ہیں آپ. دوسرا جو ہمارا پورشن تھا توضیح المسائل کے اعتبار سے, اس میں تقلید کا جو چیپٹر تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا, مختصراً ہی صحیح. اس میں جو آخری مسئلہ تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس مسئلے کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنے, تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر تقلید کے اعمال بجا لاتا رہا تو اب اس کے اعمال جو ہیں گزشتہ اعمال, وہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا, وہ صحیح ہیں وہ غلط ہیں, ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو یہ بیان کیا گیا, جو مقصد ہے اس مسئلے کا وہ یہ ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ جو گزشتہ میرے اعمال تھے ان کی کیفیت کیا, کس طرح میں نے اسے انجام دیا, تو پھر وہ جو مجتہد عالم ہے جس کی تقلید صحیح ہے, اس مجتہد عالم کے مسائل کے مطابق دیکھے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں. اگر اس کی اعمال اس مجتہد کے مسائل کے ساتھ میچ کر جائیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں, اور اگر میچ نہ کرے تو پھر دیکھے کہ وہ مجتہد عالم کیا ذمہ داری لگاتا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ کو کرنا ہوگا, اعادہ کرنا ہے, قضا دینی ہے, کفارہ دینا ہے, کیا کرنا ہے, وہ پھر آپ اسی مشاہد عالم کی توضیح میں دیکھیں یا معلوم کریں. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے یا تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ گزشتہ اعمال کی کیفیت کیا ہے, یا آپ کو شک ہے, صحیح طریقے سے کنفرم نہیں ہے کیسے میں نے اعمال کیے تھے, کس طریقے سے میں نے اعمال نہیں کیے تھے, تو اس صورت میں پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے میری گزارش ہے اگر بچوں کو پلیز اگر کنٹرول کر لیں, تو چونکہ میں اتنا میں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ اور ماہر قسم کا خطیب نہیں ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو اب اگر مسائل نہیں معلوم اپنے, یعنی اعمال کی کیفیت معلوم نہیں کہ میں نے کس طریقے سے انجام دیے تھے, نماز روزے میں تو معلوم رہتا ہے, لیکن عام طور پر جیسے حج کیا یا عمرہ کیا غالباً اس کے بارے میں شاید نہ یاد رہا ہو, تو اگر نہیں پتا کیفیت کہ کیسے میں نے انجام دیا تھا, تو اس صورت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. البتہ واقع نہیں پتا ہو, ایک مرتبہ بچنے کے لیے آدمی کہتے کہ نہیں پتا, پتا ہو اور کہہ رہے نہیں پتا, وہ پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو یہ دو صورتیں, اور پھر اس کے بعد وہ قاصر اور مقصر والی بات تو میں نہیں کروں گا، وہ قاصر اور مقصر جو شرعی مسائل کے اعتبار سے، وہ والا نہیں کہ جس کے نام سے مجھ پر لعنتیں پڑتی ہیں. تو بہرحال اس سے زیادہ ریپیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں اس مسئلے کو. آج جو میں نے بات کرنی ہے اسے بیان کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ کہا یہ گیا تھا کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے پاک چیز، ایک چیز کو مثلا پاک کیا جاتا ہے، پاک کرنا ہے اس چیز کو، اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ پاک چیز نجس کب ہوتی، اس لیے جب نجس ہوگی تبھی پاک کریں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک چیز نجس کب ہوتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو نجس کرتی ہیں. ہر چیز تو نجس نہیں کرتی. تو اس طریقے سے جو ہماری گفتگو آج سے شروع ہو رہی ہے مسائل کے اعتبار سے، وہ ہے نجاسات کے بیان. اس لیے کہ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں، کپڑا آپ کا نجس ہو گیا، دیوار نجس ہو گئی، پانی نجس ہو گیا، غذا نجس ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو نجس ہوتی ہیں، اگر تحقیق کی جائے تو اینڈ میں ایک آخری نجاست ہوگی کہ جس کی وجہ سے چیزیں نجس ہوئی ہوں گی. اور وہ جو آخری نجاست ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نجاست آگے بڑھی، اسے کہا جاتا ہے عین نجس. عین نجس 10 آغے سیستانی کے اعتبار سے 10 چیزیں جو ہیں وہ عین نجس ہیں، کہ جو دنیا میں نجاستیں پھیلاتی ہیں. پہلے میں مختصراً جلدی جلدی فہرست آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر مسائل کو بیان کروں گا. اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے، فہرست کو بیان کرنے سے پہلے، مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے، چونکہ نجاسات میں سب سے پہلے جو پہلی اور دوسری نجاست آتی، اب ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اگر ہم اردو میں نام لیں تو وہ ایک بہت ہی زیادہ قباحت ہوتی، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ کسی اور زبان میں کہہ دیں تو قباحت اس کی تو کیا گالیوں کی ختم ہو جاتی ہے. واقعی حقیقت میں ممبر سے تو خیر مثالیں بھی نہیں دے سکتا. اب میں آپ کو بیان کر دوں کہ مثلا یورین کو بول کہا جاتا ہے فارسی میں، تو میں اسی لفظ کو یوز کروں گا. یورین بھی کر سکتا تھا لیکن بہرحال. اور اسٹول کو فارسی میں کہا جاتا ہے غائط، بول و غائط. تو یہ جو بول و غائط، ہر حیوان کی نجس نہیں ہوتی. وہ ہندو خوش ہو رہا ہوگا کہ جس نے کہا تھا کہ میں فلاں جانور کا جو ہے بول پیتا ہوں. ان کے نجس ہونے کی، یعنی اب بات ہو رہی ہے کہ بول اور غائط کس کی نجس ہوگی، انسان کو ہٹا دیں، انسان میں بھی وہ بچہ 2 سال کا، چھوٹی بچی، وہ سارے مسئلے بعد میں آئیں گے. ویسے انسان کے بارے میں تو لا شکا والا رہے گا کہ نجس بول و غائط. اب انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں، جس کے اندر چہار پائے بھی آ گئے، جس کے اندر پرندے بھی آ گئے، جس کے اندر حشرات الارض بھی آ گئے، جس کے اندر چھپکلیاں، مینڈک اور اس قسم کی چیزیں بھی آ گئی، ان کے بول و غائط کیا سب کے نجس ہیں؟ 2 شرطیں ہیں اہم ترین. ایک یہ کہ وہ حرام گوشت والا ہو، جس کا کھانا حرام، وہ جانور وہ ہو کہ جس کا کھانا حرام ہو، نمبر 1. اور یہ پلس کے ساتھ ہیں دونوں شرطیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا خون جو ہے خون جہندہ ہو، جس کو عربی میں کہتے ہیں نفس السائلہ، یعنی اچھل کے نکلے. اب اچھلنے سے مراد نہیں کہ فوارہ مار کے نکلے، یعنی جستن جسے کہتے ہیں فارسی میں، تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ نکلے، اسے کہتے ہیں خون جہندہ. تو بس 2 شرطیں، نمبر 1 حرام گوشت ہو، نمبر 2 خون جہندہ. ان دونوں میں سے ایک شرط بھی اگر ہٹ جائے تو بعض صورتوں میں وہ اس کا بول و غائط نجس نہیں ہوگا. مثال، حرام گوشت نہیں ہے حلال گوشت، مثلا گائے حلال گوشت، اگرچہ خون جائندہ اس کا جھٹکے سے نکلتا ہے اگر رگ کاٹی جائے، لیکن چونکہ حرام گوشت والی شرط نہیں ہے اس کے اندر، لہذا اس کا بول و غائط نجس نہیں ہے. گھوڑا چونکہ حرام گوشت نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے لیکن حرام گوشت نہیں ہے. وہ آج کل یورپ میں چلا بھی ہوا ہے نا، گھوڑے کا گوشت جو کھلا دیا گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا غریبوں کو سب دے دیا جائے، ضائع ہونے سے بچا لیا جائے. خیر چھوڑ دیں. تو ایک یہ شرط جو ہے اگر فاقد ہو جائے، کون سی والی؟ کہ وہ حرام گوشت نہیں ہے. یا مثلا سپوز کہ وہ حرام گوشت تو ہے، خون جہندہ نہیں رکھتا، تب بھی نجس نہیں ہوگا. مثال مچھلی. مچھلی کیا ہے؟ حرام گوشت والی مچھلی جس میں کانٹے، جس میں چھلکے نہ ہو. سپوز شارک مچھلی، سپوز ویل مچھلی، سپوز کہ جو گوشت رکھتی ہے حرام والا، گوشت حرام لیکن نفس سائلہ یا خون جہندہ نہیں رکھتی، یہ والی شرط جو ہے فاقد ہے، لہذا اس کا بول و غائط نجس نہیں. خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ جو جانور حلال گوشت والے ہیں، چاہے خون اچھل کے نکلتا ہو چاہے خون اچھل کے نہ نکلتا ہو، جو گوشت حلال گوشت والے جانور ہیں ان کا بول و غائط نجس نہیں. اور وہ جانور کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، ان کا بول و غائط بھی نجس نہیں ہے، سوائے وہ جانور کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے لیکن گوشت والے ہیں. وہ چھوٹے جانور، اب چھوٹے جانور ہی ہوئے نا مثلا، کہ جو عام طور پر خون جہندہ نہیں رکھتے لیکن گوشت والے ہیں، وہ مثلا چھپکلی، مثلا مینڈک، مثلا کچھوا، کیونکہ گھروں میں آج کل کچھوا بھی پالا جاتا ہے بہت. تو آغائے تیسانی کے اعتبار سے یہ وہ جانور ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے بول سے اجتناب کیا جائے. کون سے جانور؟ کہ جو خون جائندہ نہیں رکھتے لیکن گوشت رکھتے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن گوشت رکھتے ہیں، چھپکلی ہو گئی، مینڈک ہو گیا، کچھوا ہو گیا. تو آغائے تیسانی کے اعتبار سے احتیاط واجب ہے کہ ان کے کس سے؟ بول سے. غائط کے بارے میں آغائے تیسانی نہیں کہا، ان کے بول سے جو ہے وہ احتیاط واجب ہے، پرہیز کی جائے. آغائے خوی ان کو، ان کے بول کو بھی پاک مانتے ہیں، نجس نہیں مانتے. اب چونکہ میں نے احتیاط واجب کہہ دی آغائے سیستانی کی، تو احتیاط واجب کا میں نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ فلعالم کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. آغائے وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اجتناب کیا جائے ان کے بول سے، چھپکلی اور مثلا اس قسم کے چھوٹے جانور، چوہا اس میں نہیں آتا، چوہے کا مسئلہ الگ. اب ایک صورتحال یہ ہو گئی. دوسری بات، جتنے بھی پرندے ہیں، چاہے حرام گوشت ہوں چاہے حلال گوشت ہوں، جتنے بھی پرندے ہیں ان کا بول و غائط نجس نہیں. لیکن امام خمینی یہاں پر فرماتے ہیں کہ نجس ہے، حتیٰ وہ مجتہدین کے جو کہتے ہیں کہ یہ ان کا حرام گوشت ہو حلال گوشت ہو، پرندوں کا جو ہے بول و غائط نجس نہیں ہے، حتیٰ چمگادڑ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا بول و غائط جو ہے وہ نجس نہیں ہے. یہ کچھ باتیں، اگلی دفعہ اس کو مزید میں تھوڑا سا سمرائز کر کے بیان کروں گا. میں ایک آخری مسئلہ کہ شاید آخری نہ ہو بلکہ ایک بات ایک دو مسئلے اور، یہ بہت مختصر ہے ان کو بیان کرنا. اگر شک ہو ہمیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے یہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت، نہیں پتا. یہ دو آپ نے بات کی نا کہ دو چیزیں مل جائیں، کون سی دو چیزیں؟ نمبر ون کہ وہ حیوان حرام گوشت ہو، نمبر ٹو وہ حیوان خون جہندہ رکھتا ہو. یہ دو شرطیں مل گئیں تو اب اس کا بول و غائط نجس. ہمیں شک ہو گیا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں، یا ہمیں شک ہو گیا اس چیز کے بارے میں کہ صاحب یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے، یا ہمیں اس چیز کا شک ہو گیا کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے یا خون جہندہ نہیں رکھتا. اگر خون جہندہ کے بارے میں شک ہو کہ آیا اس جانور کا خون جہندہ ہے یا خون جہندہ نہیں رکھتا، تو آغا سیستانی کے اعتبار سے غایت اس کی نجس نہیں ہے، بول میں احتیاط واجب. کہاں شک ہو رہا ہے آپ کو؟ خون جہندہ اور غیر جہندہ. آغا خوی فرماتے ہیں کہ دونوں پاس، یعنی دونوں نجس نہیں. اگر شک کہاں ہو رہا ہے؟ خون جہندہ میں. دوسری صورت کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ صاحب یہ حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے، تو چاہے آغے سیستانی ہو چاہے آغے خوئی ہو، دونوں کے نزدیک دونوں چیزیں جو ہیں، چاہے وہ بول ہو چاہے وہ غائط ہو، وہ نجس نہیں. کیڑے مکوڑوں کے اعتبار سے کہ جن کا گوشت نہیں ہوتا، کیڑے مکوڑوں کا بول و غائط جو ہے وہ نجس نہیں ہے، سوائے مچھر کے کہ جس کے اندر جو خون ہوتا ہے جب وہ کاٹتا ہے. وہ انشاءاللہ پھر بعد میں جب خون کے مسائل بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. دو مسئلے رہتے ہیں لیکن ایک کو میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک کو میں بیان کرتا ہوں. ایک اور چیز، جو تیسری چیز جو نجس ہے، وہ ہے نطفہ سپرم. ہر وہ جانور جو نفس سائلہ یعنی خون جہندہ رکھتا ہو، چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، یہ نجس. البتہ اسپرم کے معاملے میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر، یعنی خون جہندہ تو دونوں کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے شرط، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر حلال گوشت جانور ہے تو احتیاط واجب ہے، اسے نجس سمجھا جائے. آغا خوی فرماتے ہیں کہ بس خون جہندہ ہے تو چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، دونوں کے اندر کیا ہے، اس کا اسپرم جو ہے وہ نجس ہے. اس کے علاوہ مردار کے بارے میں آتا ہے کہ مردار کا مسئلہ کیا ہے، صرف ایک بات میں بیان کر دوں، مسائل میں بعد میں بیان کروں گا. مردار سے مراد وہ جانور، انسان کی بات بالکل الگ ہے، اس کا جو میتا ہے یعنی اس کی جو میت ہے مرنے کے بعد، یعنی انسان کا جو جسم ہے، وہ نجس ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر البتہ. اور جانوروں کا جو مردار ہے وہ کب بنتا ہے؟ جانوروں کا مردار وہ کہلاتا ہے کہ، ابھی میں صرف ڈیفینیشن بیان کروں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کہ ایسا جانور کہ جسے جو خود مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں پر. مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے وہ جو مرغیوں کو لے جانے والا ٹرک ہوتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آلہ بازی کھائی اور مرغیاں مر گئیں، لوگ بھاگتے ہوئے اور جلدی جلدی وہ مرغیاں بھی نکال لیں. تو بہرحال مردار تھی تو ان کا کھانا حرام تھا اور نجس بھی تھی. یا خود بخود مر جائے جانور، یا اگر ذبح کیا جائے تو صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو. ذبح کے مسئلے بہت اہم. ذبح کیا جائے تو صحیح طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، اس صورت میں بھی وہ جانور جو ہے وہ مردار کے زمرے میں آ جائے گا کہ جس کا کھانا بھی حرام ہے اور جو نجس بھی ہے، ایسا نجس کہ اگر آپ نے بعض شرائط کے ساتھ اس کو چھو لیا تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ہاں ہمارے جو تیسرے پورشن کی جو مجلس تھی اور جس کا موضوع تھا سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے یہ موضوع جاری تھا کہ جو انشاءاللہ جاری رہے گا. لیکن آج چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اور اس کے بعد بھی اور کل بھی اور گزشتہ روز بھی آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے, لیکن کتنے ہی گھرانے مومنین کے ایسے تھے کہ باوجود اس کے کہ دھماکے کی شدت کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر جل چکے تھے, گھر ٹوٹ گئے تھے, لیکن جب گھر سے لاشیں اٹھیں تو کسے اس بات کی فرصت رہتی ہے کہ وہ گھر کو دوبارہ سے رینوویٹ کرے. دلوں میں ایک دھواں, دلوں میں ایک غم, اور پھر یہ کڑواہٹ کتنے عرصے تک باقی رہتی ہے خدا جانتا ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے چاہا کہ اپنے اس موضوع کو روکتے ہوئے اس سانحے کے مناسبت سے کچھ باتیں کی جائیں, اور اسی لیے سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ مبارکہ بقرہ کی, یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور بات کا کچھ حصہ, اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 154 اور 55 نمبر کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا کہ جسے میں ابھی پھر پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ انہی آیتوں سے لے کر ہم نے میسیجز بھی لینے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے, بعض اوقات ایک خطے اور ایک علاقے کے مومنین کا امتحان لیا جاتا ہے تو صرف ان کا امتحان نہیں لیا جاتا, ان کے امتحان کے ذریعے سے دوسرے مومنین کا بھی امتحان لیا جا رہا ہوتا. ارشاد خداوند عالم سورہ عنکبوت کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. خدا کے ساتھ فرماتا ہے الف لام میم, احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم, کیا لوگوں نے اس بات کو سوچا ہوا ہے, اس بات کا گمان کیا ہوا ہے, ان یترکو کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولوا آمنا کہ بس وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, وهم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. لقد فتن الذین من قبلہم, بتحقیق ان سے پہلے کے لوگوں کی آزمائش کی گئی. اور کس طرح آزمائش ہوئی؟ جو آزمائش ضرور ہوگی ہر مومن کی ہوگی, سورہ بقرہ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. کیا فرما رہا ہے خداوند عالم بہت تاکید کے ساتھ, ولنبلونکم, یہ صیغہ بہت زیادہ تاکید, ابتدائی میں لا جو تاکید کے لیے عربی گرامر کے اعتبار سے, اور پھر نون تاکیدہ, ولنبلونکم, ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے. کس طرح سے لیں گے؟ بشیء من الخوف, خوف کے ذریعے سے, والجوع, بھوک کے ذریعے سے, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور تمہارے مال کو کم کر کے, والانفس, تمہاری جانوں کو ختم کر کے, والثمرات, ثمرات کی تفسیر علماء نے فرمائی ہے اولاد, تمہاری اولاد کو کم کر کے, انہیں ختم کر کے. اور پھر اس کے بعد, اس امتحان کے بعد, امتحان بھی لیں گے اور پھر وبشر الصابرین, بشارت بھی دیں گے, خوشخبری بھی دیں گے, لیکن کس کو؟ الصابرین, ان کو ملے گی خوشخبری کہ جو صبر کرنے والے. کون ہے صبر کرنے والے؟ اسی آیت کے اندر بیان ہوا, الذین, وہ ہیں صبر کرنے والے, اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے ان مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت یا ان کے علاوہ کوئی ایک مصیبت، الذین اذا اصابتهم مصیبہ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا، یہ وہ میسج ہے کہ جو خداوند عالم ہر اس مومن کو دینا چاہتا ہے کہ جو پریشانی اور مصیبتوں میں گھرا ہو. اس لیے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں خداوند عالم کے افعال میں سے، ایک ہے حکمت، یعنی دو انداز، ایک ہے حکمت اور ایک ہے سنت، دونوں میں فرق. حکمت میں کبھی کبھار تبدیلی ہو جاتی ہے، سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے سنت میں، سنت کا مطلب کیا ہے، طریقہ، جو اللہ کا طریقہ ہے، لن تجد، ہرگز. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ لن ترانی یا موسیٰ ہے، موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہاں بھی وہی ہرگز ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی ہرگز اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں دیکھو. اس سے پہلے سورہ عنکبوت، ولقد فتن الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا، ان کی آزمائش، اور اتنی سخت آزمائش. مثلا ایک بہت ایسی قوم کے جس کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ، بنی اسرائیل، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، کہ ان پر جو ظلم ہوتا تھا وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ان کے لڑکوں کو، اولادوں کو ذبح کیا جاتا تھا. ویستحیون نساءهم، اور ان کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا تھا، اور کئی سو سال تک یہ آزمائش اور یہ امتحان ہوتا رہا، یہاں تک کہ پھر وہ آیا کہ جس نے اس ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی، کہ جس کے بارے میں بنی اسرائیل کو بیان کیا گیا تھا کہ دیکھو وہ منجی آئے گا، نجات دہندہ آئے گا، اور ان مظالم سے تمہیں نجات دلائے گا. لہذا جب بہت زیادہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل پر، یہ کوئی عام ظلم نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو گیا، دو سال میں ایک سال، نہیں، ہر روز تقریباً، کبھی اس خاندان میں، کبھی اس خاندان میں، ان کی اولاد کو ختم کیا، ذبح کیا، ان کی عورتوں کو مثلاً اٹھا لیا گیا، اور سب کچھ وہ برے افعال. تو ایک مرتبہ اجتماعاً انہوں نے دعا کی، اور رو رو کے دعا کی بنی اسرائیل، جس طرح سے دعا کرنے کا حق ہوتا ہے، امام فرما رہے. اور جب انہوں نے دعا کی، اس لیے کہ پتا ہے کہ ان پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے، تو ایک فرد واحد کے ذریعے سے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ. دعا کی ویرانوں میں جا کر، بیابانوں میں جا کر، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ 200 سال تاخیر سے جناب موسیٰ کو آنا تھا، ان کی اس آہوزاری کی وجہ سے خداوند عالم نے، حکمت میں نے کہا نا تبدیل ہوتی ہے، خداوند عالم نے ان کی اس آہوزاری کی وجہ سے 200 سال پہلے جناب موسیٰ کو بھیج دیا. پھر امام فرماتے ہیں، اور سننے اور ہے ہمارے چاہنے والے، اگر تم بھی ہمارے اس 12ویں کے لیے اسی طرح دعا کرو گے تو خدا اس کو جلدی بھیج دے گا. لیکن پھر امام فرماتے ہیں، اگر اسی طریقے سے بیٹھے رہے تو پھر جس وقت اس کو آنا ہوگا، جس وقت خدا کو بھیجنا ہوگا، خدا اسے بھیج دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمائے. تو امتحان اور آزمائش وہ طریقہ اور سنت پروردگار جس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، اور یہ آزمائش دیکھیے ایسا نہیں ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں اس لیے کہ جب اسلام آباد میں وہ ڈیزاسٹر آیا مجھے یاد ہے اس موقع پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں پاکستان میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی پر ایک خاتون آ کے بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ کہا تھا کہ میں تو آج سے مسلح کھول کے بیٹھ جاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ پروردگارا تو نے صرف غریبوں ہی کو دیکھ لیا کہ امیروں پر تو زلزلے لے کر نہیں آتا. باقاعدہ یہ جملے کے جو انتہائی غلط جملے. تو ایسا نہیں ہے یہ کانسیپٹ لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ شاید معاذ اللہ خدا کو کچھ مزہ آتا ہے. حکیم ہے پروردگار, ہر فعل پروردگار حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو خدا بند عالم جو آزمائش, یہ پریشانیاں, مصیبتیں, بھائی ایسے ہی آرام سے سب کچھ ہو جائے, صاحب کن فیکن ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے, ظالموں کو بکھیر دینا, ختم کر دینا, یہ ساری پریشانیاں کس لیے؟ یہ وہ کوئسچن ہے کہ جس کا جواب بہت طولانی ہو سکتا ہے لیکن ایک مثال میں اس کا جواب, اور وہ یہ کہ دیکھیے جس طریقے سے لوہار لوہے کو جب اپنی مرضی کا بنانا چاہتا ہے, اپنے مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں اس کو پیسے چھوڑ دیتا ہے, دعا مانگتا ہے, نہیں ایسا نہیں, گرم آگ کے اندر, بھٹی کے اندر ڈالتا ہے. اس میں کوئی آسانی اور سہولت نہیں ہوتے لوہے کے لیے, آگ ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اسی پریشانیوں سے وہ پگھل کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب جس حالت میں وہ چاہے لوہار اس حالت میں اس کو ڈال لے. خداوند عالم در حقیقت اور خاص طور پر آخری زمانے میں کہ جس کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی کہ عید کے دن آبان ابن تغلب, ابو بصیر اور جناب سدیر صرفی بہت اہم شخصیات ہیں تاریخ شیعت کی, عید کے دن امام سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ خوشی کا دن ہے لیکن امام کی حالت الگ, بدلی ہوئی ہے امام کی حالت. امام بجائے کسی کرسی پر بیٹھے زمین سے فرش کو ہٹا دیا اور کچی زمین پر بیٹھے, خیبری کرتا زیبتن کیا ہوا. خیبری کرتا وہ کہ جو امام زمانہ بھی زیبتن فرمائیں گے اور آثار اور برکات تبرکات نبوت اور امامت میں سے, تبرکات نبوت میں سے, نبوت یعنی رسول خدا کی, اور پھر امامت میں منتقل ہوتا گیا خیبری کرتا کہ جس کے آستین بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اور اس کا کمال یہ ہے کہ ہر امام جو پہنتا ہے اس کو بالکل صحیح آ جاتا. وہ کرتا پہنے ہوئے اور رو رہے ہیں, ایسے رو رہے ہیں کہ یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمیں لگا, یعنی اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی ماں کا اگر جوان بیٹا مر جائے کس طرح وہ مار ہوتی. گھبرا گئے ہم, خدا نہ کر دے ایسا تو نہیں ہے کہ ظالموں نے زہر دے دیا. مولا کیا بات, خیریت تو ہے, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس موقع پر امام نے فرمایا آج میں نے کتاب جامعہ کو کھول کے دیکھا, یا بعض روایات کے اعتبار سے میں نے مصحف فاطمیہ کو کھول کے دیکھا, اور میں نے آخری زمانے کے حالات دیکھے کہ ہمارا جو فرزند ہے جب غیبت میں چلا جائے گا تو اس کی غیبت انتہائی طولانی ہوگی, اور اس کی غیبت کی طولانی ہونے کی وجہ پہلے تو پھر امام نے گریہ کیا ہے باقاعدہ بارہویں امام کی یاد میں کہ اے میرے سید و سردار, چھٹے امام بارہویں امام کو کہہ رہے ہیں, اے میرے سید و سردار آپ کی طولانی غیبت کو دیکھ کر میرے دل کی رگیں کٹ گئیں, میری آنکھیں خون رو رہی, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے مومنین اس ایمان کی ریسمہ کو کہ جس کو خدا نے ان کی گردنوں میں ڈالا ہے اپنی گردنوں سے اتار اتار کر پھینک رہے ہیں تو میرا دل کٹ جاتا. یعنی امام رو رہے ہیں کس بات پر؟ کہ آخری زمانے میں جب غیبت طولانی ہوگی تو مومنین ایمان کی ریسمہ اتار دیں گے. بہت ساری تفاصیل ہو سکتی ہیں, بہت ساری شروعات ہو سکتی ہیں. ایمان سے یعنی ایمان کی رسی کو گلے سے اتار دینا, لیکن آج کی مجلس کے اعتبار سے اب صبر عند المصیبہ, صبر کی تین قسموں میں سے ایک تیسری قسم. مصیبت کے وقت صبر کرنا, اس کا ایک انداز یہ کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون, بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ خدا آپ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے, گھر جل جائے, اولاد ماری جائے, زبان سے جملہ خدا نہ خواستہ نکل آئے کہ امام زمانہ کہاں ہے آپ, اب تو آپ آتے ہی نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے آپ آنے والے نہیں ہیں. جو ہوگا ظہور سے پہلے ایسا ہوگا, اس لیے کہ بہت پریشانی آنے والی. بہرحال میں ان پریشانیوں کا تذکرہ کرنے نہیں آیا ہوں, میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری کیا ہے. تو اہم ترین ذمہ داری اس اعتبار سے جہاں پر مورل سپورٹ, جہاں پر واقعا فائنینشیل سپورٹ, اور جہاں پر جس کی جانب ابھی اشارہ کیا ایمان, جو بہت اہم ذمہ داری. ہم یہاں بیٹھ کر صرف یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاتھ میں حالات نہیں, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں, ہم دور بیٹھے کیا کر سکتے ہیں, نہیں. ایک چیز ایسی ہے کہ جیسے واقعا اگر صحیح طریقے سے کیا گیا تو جو کام یہ کرتی ہے ایسا کام کوئی چیز نہیں کر سکتی, اور وہ ہے دعا, کہ جسے باقاعدہ کہا گیا ہے الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی جس وقت ہتھیار چلانے کا موقع نہ ہے اس وقت بھی انسان ہتھیار استعمال نہ کرے. کیسے دعا مانگی, ایسے نہیں کہ جیسے ہم عام طور پر مانگتے ہیں اپنے لبوں کو حرکت دے دیتے ہیں, اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ جس طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر ہم پر پریشانی آ جائے کیا حالت ہوتی. ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں, اس کو کہا جا رہا ہے دعا کیجئے, اس کو کہا جا رہا ہے دعا کیجئے, گھر کے اندر مثلا کوئی حالت. تو دعا ایک انفرادی اعتبار سے مانگنی اور ایک اجتماعی اعتبار سے مانگنی, انفرادی اعتبار سے ہو یا اجتماعی اعتبار سے ہو. جو الفاظ دعا اس پروردگار سے مانگنے, ابھی انشاءاللہ مصائب کے فوراً بعد ہمارے نوحہ خان ایک دعائیہ نوحہ ضرور پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بھی چاہتا ہوں ایک دعا میں پڑھوں, اس لیے کہ وہ پروردگار عالم جو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ابراہ کے ہاتھیوں اور ابھی کچھ سال پہلے تبت کے ریگستان میں ریت کے ذروں کو ابابیل بنا کے استعمار کے جہازوں کو تباہ و تہس و نہس کر سکتا, وہ صاحب کن پروردگار, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا. کسی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ دعا کرنی ہے, اور اہم ترین شرط دعا کے یقین کے ساتھ کہ خدا بند عالم اس کا رزلٹ دے گا, ضرور دے گا. تعجیل کی دعا میں وہ بھی کہہ سکتا تھا, مومنین سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا تھا, لیکن جو ذہن میں ایک بات آئی وہ یہ کہ پروردگار تجھے حرمت زہرا کا واسطہ, پروردگار تجھے حرمت محمد و آل محمد اور خصوصاً حرمت حسین کا واسطہ. پاکستان میں جو یہ چند گروہ مومنین کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں, خدا بندہ اسی سال جلد از جلد ان کے سرکردہ افراد کو اس طرح واصل جہنم کر دے کہ ان گروہوں کی کمر ٹوٹ جائے, اور اس طرح سے ان کی کمر ٹوٹ جائے کہ پاکستان کے مومنین ان کے شر اور فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. اور ہم نے جو بات بیان کی, یہ تو ایک انفرادی طور پر آپ نے دعا مانگنی، انشاءاللہ ضرور مانگنی، اور ایک وہ دعا کہ وہ بھی بعد میں انفرادی ہوگی، آج راج اجتماعی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ زیارت ہے کہ جو دعا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ہے زیارت عاشورہ. اگر اجتماعی انداز میں جو انشاءاللہ آج جب ہم کر رہے ہیں، ایک رات تو یہ ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو شامل کر کے 10 راتوں تک زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس انداز میں کہ جس انداز میں واقعہ میرے سامنے جسے بیان کر کے رب سے مصائب کروں، اس دعا کو پڑھا جائے تو خداوند عالم انشاءاللہ، اور اگر نہیں، یہ میں جملہ نہیں کہوں گا کہ قبول کیا قبول نہیں، یقیناً قبول کرے گا خدا. اور وہ یہ آیت اللہ حائری علیہ الرحمہ، بہت بڑی شخصیت، لیکن اس وقت میں ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا. اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی جوانی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں سامرہ میں تحصیل علوم دینیہ کر رہا تھا. آیت اللہ ہے سید تقی شیرازی علیہ الرحمہ، ان کے استاد. اسی زمانے میں سامرہ میں طاعون کی بیماری پھیل چکی تھی، کثرت کے ساتھ لوگ مر رہے تھے. اچھا سامرہ کا ذرا سیٹ اپ ذہن میں رکھیے گا، آج بھی تقریباً وہی ہے اور اس زمانے میں بھی تھا، کہ سامرہ میں مومنین کی آبادی کم، یعنی اگر ایک محلے میں 20 گھر ہیں تو 20 میں سے ایک گھر جو ہے وہ مومن کا. بہرحال کچھ محلے وہ بھی ہیں کہ جس میں مومنین کے محلے ہیں. ایک محلے میں مثلاً 20 گھر مومنین کے ہیں اور ایک گھر جو ہے غیر مومن کا ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ میں ابھی بیان کرتا ہوں اس کی وجہ. طاعون کی بیماری اور کثرت کے ساتھ اموات ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، رونے پیٹنے کی آوازیں بلند، لوگ انتہائی پریشان. آقا سید تقی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس وقت کہ جب علماء کی ایک محفل سجی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء موجود، سید فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر سامرہ کے مومنین مجھے قول دیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ کام کریں گے تو یہ بیماری ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور وعدہ یہ دیں کہ آج سے 10 دن تک ہر مومن زیارت عاشورہ پڑھے، اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون کی روح مقدس کو ہدیہ کرے، اور پھر جناب نرجس خاتون کے توسل سے امام زمانہ سے درخواست کرے کہ مولا اس پریشانی سے نجات دلا دے. 10 دن تک تم یہ کرو گے، یہ پریشانی تمہیں تنگ نہیں کرے. آیت اللہ حائری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ مصیبت ہی پریشانی تھی. جب یہ باتیں پہنچی، اس لیے کہ ہر عالم اپنے علاقے میں گیا، یہ پیغام پہنچایا کہ سید تقی شیرازی جیسے مجتہد نے یہ پیغام پہنچایا، ہر مومن لگ گئے زیارت عاشورہ اسی انداز میں پڑھنے. بس ابھی 10 دن کیا، کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ مومنین کے گھر سے طاعون کی وجہ سے جنازے اٹھنا ختم ہو گئے. اور یہ اس طرح سے ہوا کہ دیکھیے وہ علاقے، اب وہ بات آ گئی، وہ علاقے کے جہاں پر مومنین کی تعداد کم ہو، ایک دو مومن کے گھر ہو، وہاں تو بھائی سمجھ میں آتی کہ میجورٹی جو ہے غیر مومنین کی ہے تو ان کے جنازے اٹھتے ہیں، ان کیا پریشانی. لیکن حتیٰ وہ محلے بھی کہ جہاں پر مومنین کے گھر 20 ہیں اور ایک غیر مومن کا گھر ہے، تو اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، مومنین کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھ رہا. یہ وہ چیز تھی کہ جسے مومنین نے بھی محسوس کیا اور جسے غیر مومنین نے بھی محسوس کیا. اور جب انہوں نے پوچھا اور اجازت لے کر علماء سے ان کو بیان کیا، اور انہوں نے جب اس پر عمل کیا، تو ان کے گھر سے بھی پریشانیاں ختم ہو گئیں. تو یہ زیارت عاشورہ اتنی مضبوط اور قوی چیز ہے، جو دعا بھی ہے اور زیارت بھی، کہ آج اس اجتماعی انداز میں انشاءاللہ اس نوحہ جو دعا کی صورت میں ہے اس کے بعد پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد آج کے بعد 9 دن مزید اس عہد کے ساتھ نکلیں کہ اس زیارت کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کرنا ہے جناب نرجس خاتون کو، اور جناب نرجس خاتون کے وسیلے سے امام زمانہ کی بارگاہ میں دعا کرنی کہ امام زمانہ یہ جو پریشانی، اس پریشانی کو ختم کر دیں۔ کوشش کیجئے اپنے الفاظ چاہے تو میرے الفاظ کہ جو گروہ دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں کر رہا، اس کے سرکردہ افراد کو اسی سال، اس سے پہلے بہت جلد واصل جہنم کر دے، اس طرح کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، اور اس طرح سے کمر ٹوٹے کہ مومنین پاکستان ان کے شر اور فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ اور پرامن ہو جائیں۔ زیارت عاشورا، طاقتور زیارت، جتنی طاقتور زیارت یہ ہے، جس کی زیارت ہے وہ اتنا ہی مظلوم ہے۔ حسین کی زیارت ہے، وہ حسین کہ جو شہادت سے پہلے بھی مظلوم، کہ جو سارا دن یہ کہتا رہا کہ اب بچوں کو بھی اجازت دینا پڑے گی، جس وقت اول محمد آئے ہر باب ممبر نقل کرتے، دانے بہانے زانوں پر بٹھا کر پیار کر کے فرماتے زینب، اب مجھے اول محمد کو بھی اجازت دینا پڑے گی۔ وہ مظلوم حسین جو بنی اسد کے بچوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ خوفزدہ ہو جائے، شام کو جب تم کھیلنے کے لیے آنا تو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ہمارے بے گوڑوں کفن لاشوں پر خاک کربلا پھینک دینا۔ شہادت سے پہلے مظلوم، اور شہادت کے بعد اس طریقے سے مظلوم، سر مبارک نیزے پر نصب ہے، اور اس انداز میں کہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیوں؟ یہ مجمع میری جانے متوجہ ہو جائے، زینب کا سر کھلا ہے، ام کلثوم کا سر کھلا ہے، بیویوں کے سر کھلے۔ اور ایک مصیبت وہ ہے کہ ہمیں شاید پتہ ہی نہ چلتی، لیکن پتہ اس وقت چلی جب سعید ابن مسیب کربلا کے واقعے کے ایک سال کے بعد مدینے پہنچتا، چوتھے امام سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مکے جاتا ہے، اور مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت کے دوران عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کا چہرہ انتہائی سیاہ ہو چکا، جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، اے پروردگارا تجھے اپنے اس گھر کا واسطہ، مجھے معاف کر دے، لیکن میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تین چار مرتبہ اس نے جب یہ جملے کہے، سعید ابن مسیب حیران ہو کے آگے بڑھا اور بڑھ کے کہا کہ اے شخص، یہ تو کیا کفر بول رہا، خدا بند عالم یہ کہہ رہا اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ خدا معاف نہیں کرے گا۔ کہا کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ میں، تو کون ہے؟ کہا کہ میرا نام تو اسے جو بھی بتایا، میں جمال امام حسین ہوں۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آقا حسین کی سواری کو لے کر چلتا، حسین کی سواری کو لے کر چلنے والا، چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، اور معافی کی دعا مانگنے کے بعد کہتا ہے پروردگارا مجھے پتا ہے تو معاف کرنے والا نہیں۔ کہ جمال امام ہوتے ہوئے تو ایسی دعا مانگ رہا؟ کہا میرا جرم بہت بڑا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا جس وقت سب لوگ چلے گئے، جس وقت کاروان چلا گیا، تو ایک مرتبہ میں موقع کی تاک میں تھا، مجھے امام حسین کا لباس بہت پسند تھا، خاص طور پر جامع حسین مجھے بہت پسند تھا، اور میں اس کی حضرت میں تڑپتا رہتا کہ مجھ غریب کو ایسا جامع کم نصیب ہوگا۔ لیکن جس وقت سب چلے گئے، رات کا موقع آیا، تو رات کے اس مخ میں ساری رات میں کوشش کرتا رہا کہ اب میں الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، کیا مظلومیت ہے میرے آقا حسین، کہ میں جامع حسین کو اتار۔ لیکن جس وقت میں یہ کوشش کر رہا تھا، اچانک آسمان سے بڑی بلند آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، چیخوں پکار اور رونے کی فریادوں کی آوازیں میں نے سنی، اور ان آوازوں میں یہ آوازیں آ رہی تھیں، اے میرے فرزند شہید، اے میرے حسین غریب۔ اور اس کے بعد جب میں نے آوازیں دیکھی اور سنی، میں گھبرا کے
لاشوں کے درمیان چھپ گیا. اس طرح سے کہ مجھے حسین کا لاشا دکھائی دے رہا تھا. میں نے دیکھا کہ حسین کے لاشے کے ساتھ کچھ افراد کھڑے ہیں, جن میں تین مرد ہیں اور ایک بیوی, اور ان کو بہت سارے فرشتوں نے احاطہ کیا ہوا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت آگے بڑھتی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے, حسین تیرے فیدر و مادر, تیرے جد و برادر تجھ پر فدا, تیری حرمت کا خیال نہ رکھا گیا, تیرے حق کا خیال نہ رکھا گیا, تجھے پیاسا ہی قتل کر دیا گیا. بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس شخصیت کے منہ سے جملہ سنا, میں نے دیکھا اچانک حسین اپنے مقام پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور امام حسین کے حلقوں میں بریدہ سے آواز آئی, السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابتا یا امیر المومنین, السلام علیکہ یا اخا یا حسن المصطفیٰ, اور پھر فرمایا السلام علیکی یا اما یا فاطمہ الزہرا. نانا حسین کا سلام قبول کیجئے, بابا حسین کا سلام قبول کیجئے, بھیا حسن حسین کا سلام قبول کیجئے, اور اے مادر گرامی فاطمہ حسین کا سلام قبول کیجئے. اور اس کے بعد حکم مریدہ سے یہ آواز آئی, اے میرے نانا ہمارے مردوں کو ان ظالموں نے قتل کر دیا, ہماری عورتوں کو قیدی بنا دیا, ارے ہمارے بچوں کو بھی انہوں نے ذبح کر دیا. میں اتنا سننا تھا نوحہ شیون کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی, یہاں تک کہ مؤذن آگے بڑھی, وہ بی بی آگے بڑھی اور اس نے اس شخصیت کی جانب رخ کر کے کہا, اے بابا آپ نے دیکھا امت نے میرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے, بس نانا مجھے اجازت دیجئے میں حسین کے خون کو اپنے چہرے پر ملوں, اپنے بالوں پر ملوں, میں اسی حالت میں روز محشر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گی اور خدا سے شکایت کروں گی اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ وہ جمال ملعون کہتا ہے, میں نے دیکھا ایک ایک شخصیت آگے بڑھی, ارے حسین کا خون اپنے چہرے پر مر رہے ہیں, اپنے بالوں پر غذاب کر رہے ہیں. کچھ دیر یہ حالت رہی اور اس کے بعد وہ شخصیت جس نے پہلے سوال کیا تھا, جو رسول خدا سے پوچھتے بیٹا حسین تیرا سر بھی کاٹا گیا, تیرا لباس بھی اتارا جا چکا, مگر بیٹا یہ تیرا ہاتھ کس نے زخمی مزے کو مرتبہ حسین فرماتے, نانا میرا وہ جمال جس سے میں بہت اچھا سلوک کرتا تھا, سارے راستے اس کا خیال رکھتا تھا, نانا یہ چھپا بیٹا ہے. مزے کو مرتبہ جمال کہتا ہے رسول خدا جلال کے عالم میں میرے سامنے آئے اور اس کے بعد فرمایا, ملعون تو نے خدا کا خوف نہ کیا, ارے تو نے اپنے رسول کا خیال نہ کیا, تو نے اپنے آقا حسین کی حرمت کا پاس نہ کیا, خدا تیرے چہرے کو سیاہ کر دے, اے خدا تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے. مزہ آخری جملہ کہوں گا, اے عزادار رسول اللہ آخری جملہ, کہ میں سوچتا ہوں کہ رسول خدا نے چہرہ سیاہ ہونے کی بات کی, رسول خدا نے یہ ہاتھوں کے کاٹنے کی بات کیوں کی, تو شاید وجہ یہ ہو کہ یہ جمال ہی کہتا ہے جس وقت میں جامع حسین اتارنا چاہتا تھا میں نے دیکھا حسین کا ہاتھ آگے بڑھا, جامع کو مضبوطی سے تھاما, میں نے دیکھا حسین کی انگلی میں بڑی خوبصورت انگوٹھی تھی, میں نے خنجر نکالا, حسین کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا, انگشتر جدا کی, عجب نہیں اس موقع پر حسین کہہ رہے ہو بیٹی سکینہ آ کے دیکھ لے, ارے ظالموں نے تیری بالیوں کی لالچ میں تیرے کانوں کو زخمی کیا, تو آگے دیکھ اپنے مظلوم بابا کو, تیرے بابا کے ہاتھ کو انگوٹھی کی لالچ میں.
الا ولعنت اللہ
میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے گزرتی ہے گزار